السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سرحد کی نگرانی اور انتظام کو بہتر بنانے سے متعلق امور کے بارے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کو بیک این ایس جی کی رکنیت ملے. سرتاج عزیز کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
معاشی اصلاحات کے سلسلے میں مودی حکومت کا بڑا فیصلہ. دفاع، شہری ہوا بازی اور ادویات سازی میں 100% براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو منظوری. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں عراق کے شہر فلوجہ کو داعش کے قبضے سے واگزار کروانے کے لیے عراقی فورسز کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ایران کا کہنا ہے کہ وزارت برائے انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ تہران اور دیگر شہروں کو نشانہ بنانے کے ایک سب سے بڑے دہشت گرد منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا ہے. اور ایک نئی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں مجبوری کے تحت گھر چھوڑنے والوں کی تعداد گزشتہ برس انتہائی سطح تک پہنچ گئی ہے. اور شمسی توانائی سے چلنے والے ایک طیارے نے پیر کو بحر اوقیانوس پر پرواز شروع کر دی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پیر کے روز اسلام آباد میں پاکستان اور افغانستان کے اعلی حکام کے درمیان ملاقات ہوئی. اور پچھلے ہفتے تورخم کی سرحد پر جھڑپ کے تناظر میں ہونے والے ان مذاکرات میں طے پایا کہ دونوں ملکوں کو ایسا نظام وضع کرنا چاہیے جس کے تحت سرحدی معاملات پر دونوں ملکوں کے اعلی حکام ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان سرحدی نگرانی اور انتظام کو بہتر بنانے کے علاوہ تورخم سرحد پر پیدا ہونے والی حالیہ کشیدگی پر پیر کو اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کی قیادت میں افغان وفد نے پاکستانی عہدیداروں سے وزارت خارجہ میں تفصیلی مذاکرات کیے. پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کی. وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق دونوں وفود اس بات پر متفق تھے کہ مذاکرات میں جن تجاویز پر اتفاق کیا گیا اب ان سے دونوں ملکوں کی قیادت کو آگاہ کیا جائے گا اور اس پر مزید بات چیت 23 اور 24 جون کو تاشکند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کے درمیان ملاقات میں کی جائے گی. بیان کے مطابق مذاکرات میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ سرحدی انتظام کو بہتر بنانے کے لیے مشاورت کا ایک مناسب طریقہ کار تشکیل دینے کی ضرورت ہے. وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق انسداد دہشت گردی، امن کے فروغ اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سرحد کی مؤثر نگرانی بہت اہم ہے. پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کی چیئرمین نزہت صادق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دو طرفہ مسائل کا حل مذاکرات ہی سے ممکن ہے.
جی دیکھیے، کہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ دیٹ از دا سولوشن، اور اس میں ان کی طرف سے آنا، اور کیونکہ انہوں نے سرتاج عزیز صاحب نے، ایڈوائزر صاحب نے ان کو کال کیا تھا اور ان سے بات کی تھی، کیونکہ بارڈر مینجمنٹ وی ہیو کم ٹو ریئلائز کہ یہ بہت اہم ہے اور اب بارڈر کو مینیج کرنا پڑے گا. تو اس میں تو دونوں کنٹریز کا فائدہ اسی میں ہے. دیکھیے ہم کہتے ہیں وہاں سے آتے ہیں ٹیررسٹ، وہ ادھر آتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہیں. سو آئی تھنک ونس اینڈ فار آل ایک دفعہ بارڈر مینجمنٹ ہو جائے گا، چیک ہوگا پراپر، تو پھر اس میں سب میرے خیال میں چیزیں جو ہے وہ اسٹریم لائن ہو جائیں گی. میرے خیال میں یہ اچھی پیش رفت ہے تھرو ڈائیلاگ اینڈ تھرو اسی طرح کی ڈپلومیسی جو ہے وہی بہتر رہتی ہے.
گزشتہ ہفتے سرتاج عزیز نے افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر اور افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی تھی. تاہم افغانستان نے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کی قیادت میں افغان وفد اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ کیا. وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر خارجہ نے دو طرفہ مذاکرات کے بعد پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے بھی ملاقات کی. پاکستان نے تورخم سرحد کے ذریعے لوگوں کی آمد و رفت کو منظم بنانے کے لیے گیٹ کی تعمیر شروع کی تھی جس پر افغانستان کو اعتراض ہے. اسی گیٹ کی تعمیر کے سبب دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا جس میں پاکستانی فوج کے ایک میجر اور دو افغان فوجی مارے گئے جبکہ دونوں جانب لگ بھگ 40 افراد زخمی ہوئے. کشیدگی کے باعث تورخم سرحدی راستہ 6 روز تک بند رہنے کے بعد گزشتہ ہفتے کے روز کھول دیا گیا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پیر کے روز افغانستان میں ہونے والے علیحدہ علیحدہ بم دھماکوں میں کم از کم 24 افراد ہلاک جبکہ 40 زخمی ہو گئے. وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی.
کابل میں ہونے والا یہ مہلک حملہ اس وقت پیش آیا جب ایک خود کش حملہ آور پیدل چل کر ایک منی بس کے نزدیک پہنچا اور دھماکہ کر دیا. ایک عینی شاہد کبیر اللہ کا کہنا ہے،
یو سو نفر زخمی انو موٹروان بیچارہ خو پروت او چیغے والے او دا کومک مخت.
جب دھماکہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ زخمی لوگ زمین پر پڑے ہیں اور ڈرائیور مدد کے لیے چیخ رہا ہے. 10 سے 15 منٹ کے بعد پولیس اور ایمبولنس حملے کی جگہ پر پہنچی. صورتحال بہت خوفناک تھی. افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حملے میں 14 لوگ ہلاک اور 8 زخمی ہوئے ہیں. طالبان نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. ہلاک ہونے والوں میں نیپالی سیکیورٹی گارڈز بھی شامل ہیں جو افغان دارالحکومت میں ایک غیر ملکی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے. بس میں سوار 4 افغانیوں سمیت 5 نیپالی باشندے بھی زخمی ہوئے ہیں. اس کے گھنٹوں بعد شہر کے ایک دوسرے حصے میں سڑک کنارے نصب ایک بم کے پھٹنے سے ایک صوبائی کونسل رکن اور اس کے 2 باڈی گارڈز زخمی ہو گئے. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے اس تشدد کو ایک دہشت گرد اور خوف زدہ کرنے والی کارروائی قرار دیا ہے. دوسری جانب شمال مشرقی افغانستان کے صوبے بدخشاں میں حکام نے کہا ہے کہ کم از کم 10 لوگ ہلاک اور 30 سے زیادہ اس وقت زخمی ہو گئے جب ایک مصروف بازار میں نصب کیا گیا دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا. اس حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان کے وزیراعظم کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ علاقے میں اسٹریٹجک استحکام صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب پاکستان اور بھارت دونوں کو ایٹمی مواد اور ٹیکنالوجی کے کنٹرول کرنے والے کلب یعنی نیوکلیئر سپلائی گروپ کا رکن بنایا جائے. اگلے ہفتے سول میں اس کلب کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں رکنیت کے سوال پر بھی غور ہوگا. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں کو نیوکلیئر سپلائرز گروپ یعنی این ایس جی کی رکنیت دی جائے. رواں ہفتے جنوبی کوریا کے شہر سیول میں ایک اجلاس میں پاکستان اور بھارت کی رکنیت کی درخواستوں پر غور کیا جائے گا. سرتاج عزیز نے اتوار کو پی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان نے این ایس جی کے رکن ممالک سے رابطے کر کے اس سلسلے میں اپنا موقف واضح کیا ہے.
یہ انڈیا پاکستان کی 2 درخواستیں نہیں ہیں جس کو آپ الگ الگ دیکھیں، کیونکہ اس سب کانٹیننٹ میں جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے وہ بجائے خود ایک نیوکلیئر نان پروفریشن رجیم کا مقصد ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ نیوکلیئر آرم ریس شروع ہوتی ہے تو سارے مقاصد دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تو جب بھی آپ نے اس مقصد جو اسٹیبلٹی ہے تبھی حاصل ہوگا جب دونوں ممالک اکٹھے ممبر بنے اور الگ الگ نہ بنے.
سرتاج عزیز نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان کی کوششوں کے باعث رواں ہفتے بھارت کو رکنیت حاصل نہیں ہو سکے گی. اس سے قبل 9 جون کو ویانا میں این ایس جی کے اجلاس میں پاکستان نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس تنظیم کو رکنیت کی نئی درخواستوں پر غور کے لیے استثناء کی بجائے اصولوں پر مبنی پالیسی اپنانی چاہیے. نیوکلیئر سپلائرز گروپ 48 ممالک پر مشتمل ایک تنظیم ہے جو جوہری مواد، ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی تجارت کو کنٹرول کرتی ہے تاکہ کوئی ملک انہیں غیر قانونی طور پر جوہری ہتھیار تیار کرنے کے لیے استعمال نہ کر سکے. این ایس جی کے تمام رکن ممالک نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کر رکھے ہیں مگر پاکستان اور بھارت دونوں نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے. تاہم امریکہ، فرانس اور برطانیہ سمیت کئی ممالک بھارت کو اس تنظیم کا رکن بنانے کی حمایت کا اظہار کر چکے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں جوہری طبیعت کے ماہر اور امن کارکن ڈاکٹر اے ایچ نیئر نے کہا کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ بھارت کو اس تنظیم کی رکنیت دی جائے، کیونکہ وہ مستقبل میں متفقہ فیصلے کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی رکنیت کا راستہ روک سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ رکنیت نہ ملنے سے جوہری ٹیکنالوجی، ساز و سامان اور مواد تک رسائی کے حوالے سے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے کے تحت بھارت پہلے ہی عالمی سطح پر جوہری تجارت کر رہا ہے۔
ہندوستان پہ تو فرق نہیں پڑتا اگر اسے ممبرشپ نہ بھی ملے، سوائے اس کے کہ وہ ایک حیثیت جو چاہتا تھا کہ ہائی ٹیبل پہ بیٹھ جائے، فیصلہ کرنے والی جگہ پہ بیٹھ جائے اور نیوکلیئر مین اسٹریم کے اندر وہ شامل ہو جائے، وہ رک جائے گا تھوڑی دیر سے کے لیے۔ پاکستان کو جو دشواری ہے وہ یہ ہے کہ این ایس جی کی ممبر شپ ملنے سے اس کے راستے سے جو رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں نیوکلیئر ٹریڈ کی وہ قائم رہیں گی۔
انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ سیول میں اجلاس کے بعد اس بات پر کھل کر بحث چلے گی کہ کیا جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط نہ کرنے والے ممالک کو بھی رکنیت دی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اگر دی جا سکتی ہے تو کن اصولوں کی بنیاد پر۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے اپنے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر عائد پابندیوں کو نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فی الحال 9 شعبوں میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے قواعد میں نرمی کی گئی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مودی حکومت نے اقتصادی اصلاحات کو آگے بڑھاتے ہوئے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے سلسلے میں ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے دفاع، غذائی مصنوعات، شہری ہوا بازی، ادویات سازی، نشریات اور خوردہ تجارت سمیت 9 شعبوں میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے ضابطوں کو نرم کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں حکومت نے دفاع، شہری ہوا بازی، غذائی مصنوعات، نشریات اور مویشی پروری کے شعبوں میں 100% براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو ہری جھنڈی دے دی۔ اس فیصلے کا مقصد روزگار اور ملازمتوں کے مواقع میں اضافہ کرنا ہے۔ وزارت تجارت کے ایک بیان کے مطابق ان اصلاحات کے ساتھ بھارت اب براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے سلسلے میں کھلی ہوئی معیشت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ شہری ہوا بازی کے شعبے میں 49% ایف ڈی آئی آٹومیٹک روٹ کے تحت ہوگی۔ غیر مقیم بھارتی باشندوں کو آٹومیٹک روٹ کے تحت 100% ایف ڈی آئی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ نشریات کے شعبے میں بھی ڈی ٹی ایچ اور موبائل ٹی وی کے لیے 100% ایف ڈی آئی کی اجازت دے دی گئی۔ ادویات سازی میں 100% تو براؤن فیلڈ پروجیکٹوں میں 74% کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ بڑے پیمانے پر کی جانے والی ان اصلاحات سے بھارت، جو کہ ایشیا کی تیسری بڑی معیشت ہے، اب دنیا کی سب سے بڑی کھلی ہوئی معیشت بن جائے گا۔ مودی حکومت نے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے سلسلے میں یہ بڑا قدم ایسے وقت میں اٹھایا ہے جب مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ رگھو رام راجن کے ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر کے عہدے سے ہٹ جانے کے بعد غیر ملکی سرمایہ کار مایوس ہو سکتے ہیں اور وہ بھارت سے اپنا ہاتھ کھینچ سکتے ہیں۔ ایسے میں حکومت نے اس فیصلے کے ذریعے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ اس سے قبل مرکز نے گزشتہ سال نومبر میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے نظام میں قابل ذکر نرمی کا اعلان کیا تھا۔ خیال ہے کہ رگھو رام راجن جلد ہی اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، انہوں نے دوسری مدت کے لیے انکار کر دیا ہے۔ ان کے جانے سے سرمایہ کاروں میں مایوسی کی کیفیت ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اورلینڈو، فلوریڈا میں ایک نائٹ کلب میں بڑے پیمانے پر لوگوں کے ہلاک کیے جانے کے بعد توقع ہے کہ امریکی سینٹ متعدد ایسی تجاویز پر رائے شماری کروائے گی جن کا تعلق دہشت گردی کے مشتبہ افراد کو اسلحے کی فروخت بند کرنے اور امریکہ میں آتشی اسلحہ خریدنے والوں کے بارے میں چھان بین وسیع کرنے کے اقدامات سے ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ایسا کوئی اقدام کانگریس سے منظوری سے حاصل کر پائے گا، کیونکہ وہاں ریپبلکنز کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اورلینڈو میں قتل عام کی ذمہ دار داعش سے متاثرہ اندرون ملک پیدا ہونے والی دہشت گردی ہے۔ مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
پلس نائٹ کلب میں عمر متین کی جانب سے شوٹنگ کے ٹھیک ایک ہفتے بعد اورلینڈو میں چرچ کی گھنٹیاں بجائی گئیں، جبکہ دن کے بیشتر حصے میں غمزدہ خاندان متاثرین کی تدفین کر رہے ہیں۔ سینیٹر کرس مرفی ایک ڈیموکریٹ ہیں، وہ کہتے ہیں
We've done nothing at all ہم نے کچھ نہیں کیا, بالکل کچھ نہیں کیا. میں بے گناہ لوگوں کے قتل سے تنگ آ گیا ہوں اور اس ایوان کی جانب سے کوئی قدم نہ اٹھانے سے بھی تنگ آ گیا ہوں. ڈیموکریٹس 15 گھنٹے تک سینٹ میں تقریر کرتے رہے اور بندوقوں سے تشدد کے خاتمے کے لیے طویل عرصے سے التوا میں پڑی قانون سازی پر رائے شماری کا مطالبہ کرتے رہے. سینیٹر کوری بکر بھی ایک ڈیموکریٹ ہیں. ان کا کہنا تھا
بس,
اب ہم اس ایوان میں معمول کی کاروائی جاری نہیں رکھ سکتے. ریپبلکنز کا اصرار ہے کہ گن کنٹرول پر توجہ مرکوز کرنا گم رہی ہے. ریپبلکن سینیٹر جان کارنائن کہتے ہیں, ہمیں داعش کو شکست دینے کے لیے ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے جو ملک میں اندرون ملک پیدا ہونے والے حملوں کی تحریک دیتا ہے. تاہم ریپبلکنز پیر کے روز بعد میں ووٹنگ کی اجازت دینے پر رضامند ہو گئے. سینیٹر کرس مرفی کہتے ہیں,
We got a commitment from the Republicans to bring two measures to the floor of the Senate for a vote, one that
ہم سے ریپبلکنز نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دو قراردادیں سینٹ میں رائے شماری کے لیے پیش کریں گے. ایک تو قوائف کی جانچ پڑتال میں توسیع سے متعلق ہے اور دوسری دہشت گردوں کو ان لوگوں کی فہرست سے دور رکھنا ہے جو گنز خرید سکتے ہیں. توقع ہے کہ ریپبلکنز کی ان متبادل تجاویز پر بھی ووٹنگ ہوگی جو اسلحہ مالکان کے حقوق سے متعلق ہیں. سینیٹر پیٹ ٹومی ایک ریپبلکن ہیں.
We don't want terrorists to be able to walk in to a gun store and buy a gun, and we don't want an innocent law-abiding citizen
کہ دہشت گرد کسی بھی گن سٹور میں داخل ہو کر بندوق خرید لیں, اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی بے گناہ قانون کی پابندی کرنے والے شہری کو آئین کی دوسری شق کے مطابق حاصل کردہ حقوق سے محروم رکھا جائے, محض اس لیے کہ اس کا نام غلطی سے ان لوگوں کی فہرست میں آ گیا ہے جو دہشت گرد ہیں. یہ کوئی سائنس کی تھیوری نہیں ہے. خیال کیا جا رہا ہے کہ گن کنٹرول پر سینٹ میں کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور ایوان میں تو اس کا امکان اور بھی کم ہے. ایوان کے سپیکر ریپبلکن پال رائن کہتے ہیں, کیا دہشت گردی کو روکنے کے لیے آپ دوسری ترمیم کو متاثر کریں گے؟ نہیں, دہشت گردی کو روکنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اور اسی نظریے کی گونج امریکہ میں گن رائٹس لابی میں بھی سنائی دی ہے. امریکی ٹی وی چینل اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے کرس کاکس نے کہا,
This notion that more gun control is going to prevent some jihadist who thinks that he's going to obtain martyrdom,
کہ اسلحہ پر کنٹرول کسی ایسے جہادی کو روک سکتا ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں کو مار کر شہادت حاصل کر لے گا, واقعتاً اس مسئلے کی سنگینی سے روگردانی ہے جو ہمیں درپیش ہے. گزشتہ ہفتے اورلینڈو میں سیاسی اختلافات پر قابو پانے کے لیے صدر اوباما نے اپیل کی تھی.
I held and hugged grieving family members and parents, and they asked, why does this keep happening? And they pleaded that we do more.
میں نے متاثرہ خاندانوں کے ارکان اور والدین کو گلے لگایا اور انہوں نے پوچھا, ایسا مسلسل کیوں ہو رہا ہے؟ اور انہوں نے اپیل کی کہ ہم اس قتل و غارت کو روکنے کے لیے مزید اقدام کریں. انہیں سیاست کی کوئی پرواہ نہیں. ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کو خدشہ ہے کہ اورلینڈو کا حملہ قتل عام کا آخری واقعہ نہیں ہوگا. فی الوقت دونوں جماعتوں کا اتفاق یہاں ختم ہوتا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک نئی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں مجبوری کے تحت گھر چھوڑنے والوں کی تعداد گزشتہ برس انتہائی سطح تک پہنچ گئی. پناہ گزینوں کے عالمی دن کی مناسبت سے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کی عالمی رجحانات سے متعلق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سن 2015 میں اندرون ملک بے گھر ہونے والوں اور پناہ گزینوں کے لیے تنازعات اور ایزا رسانیوں کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
گزشتہ برس 65.3 ملین افراد نے مجبوری کے تحت اپنا گھر بار چھوڑا تھا, جو اس سے پچھلے برس کے مقابلے میں 5 ملین زیادہ ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمشنر فلیپو گراندی کے مطابق جنگ اور ازا رسانیوں کی وجہ سے اب مزید لوگ گھر بار چھوڑ رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب ملک پناہ کے متلاشیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے اپنی سرحدیں بند کر رہے ہیں.
24 people displaced every minute. 2/3 ہر ایک منٹ میں 24 لوگ بے دری کا شکار ہو رہے ہیں. دو تہائی اپنے ہی ملک میں گھروں سے نکلنے پر مجبور ہیں, جبکہ مجبوراً گھر بار چھوڑنے والے 90% کا تعلق غریب اور متوسط آمدنی والے ملکوں سے ہے, امیر ملکوں سے نہیں. رپورٹ کے مطابق محض 3 ملک یعنی شام, افغانستان اور صومالیہ دنیا کے نصف یعنی 21 ملین پناہ گزین پیدا کر رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق اس میں 50% بچے ہیں, جن میں سے زیادہ تر سفر کے دوران اپنے والدین اور دیگر خاندان سے بچھڑ گئے ہیں. اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ گزشتہ برس 98,000 تنہا بچوں نے پناہ کی درخواستیں دی تھیں. یہ سب سے زیادہ تعداد ہے. ہائی کمشنر گراندی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دنیا بھر میں مجبوری کے تحت گھر چھوڑنے والے لوگوں کی زیادہ تعداد کے اعتبار سے شام پہلے نمبر پر ہے. تاہم اور بھی ایسے ملک ہیں جن میں یہ تعداد بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے, جیسا کہ برونڈی میں کئی عشروں سے تنازع ابھرتے ڈوبتے رہتے ہیں. مسٹر گراندی کے مطابق گزشتہ برس اس ملک میں اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے اور پناہ گزینوں کی تعداد میں تیزی دیکھنے میں آئی تھی.
Then there are crises like South Sudan that have also gone through different phases.
اس کے علاوہ جنوبی سوڈان میں بھی مختلف اوقات میں بحران سامنے آتا رہا ہے. ہم بدقسمتی سے اب ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب صورتحال خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے. افغانستان میں ایک نئی تحریک سر اٹھا رہی ہے, حتیٰ کہ ایران میں طویل عرصے سے پناہ لینے والے افغان اب آگے بڑھ رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق 23.6 ملین پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کے ساتھ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعداد رکھنے والے خطے ہیں. سب سہارا افریقہ میں پناہ گزینوں کی تعداد 18.4 ملین ہے. اگرچہ یورپ پر زر ابلاغ کی کافی توجہ رہی ہے, تاہم وہاں پناہ گزینوں کی سب سے کم تعداد موجود ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں سینئر ریسرچ اینڈ پالیسی اینالسٹ عطیہ علی کاظمی نے پروگرام کے میزبان قمر عباس جعفری کو نیوکلیئر سپلائی گروپ یا این ایس سی میں پاکستان کی شمولیت کی خواہش اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا.
ہم جانتے ہیں کہ نیوکلیئر سپلائز گروپ 48 ممالک پر مشتمل ایک گروپ ہے, جس کا مقصد نان پرولیفریشن کو دنیا میں بڑھانا ہے, اور ایک نہایت ہی کنسنسس بیسڈ یہ ایک گروپ ہے. بھارت نے, ہندوستان نے این ایس جی میں شمولیت کی درخواست دے رکھی ہے.
جی.
پاکستان نے بھی اس شمولیت میں اپنی دلچسپی ظاہر کی. ہندوستان جو ہے وہ میرٹ بیسڈ اپروچ پر غور کر رہا ہے اور اس کو پریفر کر رہا ہے, جبکہ چین کرائٹیریا بیسڈ اپروچ پہ زور دے رہا ہے. این ایس جی میں شمولیت کے 5 معیار ہیں, جن میں ایک معیار یہ ہے کہ وہ ملک نیوکلیئر فیول سپلائی کر سکے. اس کے علاوہ این ایس جی کی ایکسپورٹ کنٹرول گائیڈ لائنز پر پورا اترتا رہے. پھر یہ ہے کہ لیگلی بیسڈ ایکسپورٹ کنٹرول سسٹم ہو, اور بین الاقوامی نان پرولیفریشن کے تمام انیشیٹو میں شمولیت اختیار کرتا جائے. اب یہ تو ایک کرائیٹیریا ہو گیا. اس میں 5 میں سے 4 جو معیار ہیں ان میں پاکستان مکمل طور پر پورا اترتا ہے. اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان نے نان پرولیفریشن ٹریٹی کو, این پی ٹی کو, ہندوستان سے متعلق کی اپنی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سائن نہیں کیا, اور ہندوستان بھی این پی ٹی کا ممبر نہیں ہے. تو ان باتوں کی وجہ سے یہ معاملہ کچھ آئی تھنک کچھ چیلنجز اس کو درپیش ہو جاتے ہیں.
ممبر شپ نہ ملنے کی صورت میں ڈس ایڈوانٹیجز پاکستان کے کیا ہوں گے؟
دیکھیں, جس طرح کہ میں نے ابھی یہ بات بتائی کہ 5 میں سے 4 کرائیٹیریا تو یہ آلریڈی پاکستان تو پورا کر رہا ہے.
جی.
کیا گینز ہیں پاکستان کے لیے؟
جی.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اندرونی چیلنج توانائی کا بحران ہے, اور یہ بحران جب تک ہم ڈیول یوز ٹیکنالوجیز پر انحصار نہیں کرتے اس بحران کو فیس نہیں کر پائیں گے. اور پھر پاکستان کو اپنے اقتصادی ارتقا کے لیے این ایس جی ممبر شپ اور اس طرح کے تمام فورمز میں شمولیت درکار ہے. اور پاکستان تو چاہ رہا ہے کہ وہ ایک رسپانسبل, ایک ذمہ دار گلوبل سٹیزن بن جائے. ابھی تک اس نے انتہائی مؤثر نظام قائم کیا ہوا ہے. ہمارے پاس, پاکستان کے پاس سینٹر آف ایکسلنس ہے ماشاءاللہ, جس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور تمام نان پرولیفریشن انیشیٹیوز میں ہم حصہ لیتے ہیں, اور تمام معیارات کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ فالو کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی ذمہ دار ریاست کے طور پر پاکستان نان پولیفریشن رجیم میں شامل ہے. تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ذمہ دار ریاست کو جو کہ دنیا کا ایک اپنا جو رول ہے وہ پلے کرنا چاہتی ہے ریجن میں بھی دنیا میں بھی, تو اس کو پھر اس ممبر شپ سے دور کیوں رکھا جائے.
عطیہ صاحبہ ایک بات یہ اور مجھے بتائیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے جس میں بھارت کو بہت سارے مغربی ملکوں کی بھی حمایت حاصل ہے اور پاکستان کو وہ حمایت بظاہر نہیں لگتی, اس کا کیا سبب ہے؟
کچھ ممالک ہی نہیں ہیں جو پاکستان کی بظاہر حوصلہ افزائی نہیں کر رہے. میرٹ بیسڈ اپروچ اگر فالو ہوتی ہے, این ایس جی کو نیوکلیئر سپلائز گروپ کو پولیٹیسائز کرے گی, جبکہ نیوکلیئر سپلائز گروپ ایک نان پولیٹیکل نان ادارہ ہے, گروپ ہے, اور اگر وہ پالیٹکس کی طرف جاتا ہے تو یہ بین الاقوامی سطح پر انتہائی الارمنگ سچویشن ہو سکتی ہے.
جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں الارمنگ ہو سکتی ہے, ورس کم ورس کیا ہوگا اس سلسلے میں, کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں اس میں بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بہت کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جی اس میں کیونکہ اگر ہم پریسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو ایسے تو بہت بڑے بڑے معاملات ہیں جو درپیش ہوتے رہے ہیں ریاستوں کے درمیان بین الاقوامی طور پہ, لیکن میرے خیال میں ورسٹ کم ورسٹ اس خطے کے لیے بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی, اس کی اسٹریٹجک بیلنس اور سیکیورٹی کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے, کیونکہ پھر ہم اپنی اقتصادی ترقی کی طرف توجہ نہیں دے سکتے. ہر ملک ایک دوڑ میں شامل ہو جائے گا, ایک ویپنز کی دوڑ میں, اسلحے کی دوڑ میں, طاقت کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا, اور یہ خراب مثال سیٹ کرنے والی بات ہے.
بہت شکریہ محترمہ عطیہ صاحبہ آپ کا.
قمر عباس جعفری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پوری دنیا میں ذیابیطس کے مریضوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. عالمی ادارہ صحت کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 1980 سے ذیابیطس کی مریضوں کی شرح بڑھنے لگی ہے. ذیابیطس ایک میٹابولک مرض ہے جو اس وقت دنیا میں ایک وبا کی طرح پھیل رہا ہے. ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں اس کا بیشتر حصہ گلوکوز یا شوگر میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے ہمارا جسم توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے. ذیابیطس کا مرض لاحق ہونے کی صورت میں خون میں گلوکوز کی سطح عام معمول کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے. عام طور پر ذیابیطس کی دو اقسام ہے. تھامس جیفرسن یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر انتخاب احمد کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کی دو اقسام ہے, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ٹائپ 1 جو کہ پیدائشی طور پر زیادہ تر لوگوں میں پایا جاتا ہے.
میجورٹی آف جو لوگ ہوتے ہیں انہیں تو وہ پیدائش کے ساتھ ہو جاتی ہے, تو ان کا جو پینکریاز ہے انسولین بناتا ہی نہیں ہے یا بہت کم بناتا ہے. اور دوسری ڈائبٹیز جو بہت زیادہ کامن ہے جسے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں, اس کا سب سے بڑا لنک ابھی تک وہ ہے موٹاپا.
ان کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 2030 میں 30 کروڑ سے زیادہ افراد ذیابیطس کا شکار ہوں گے.
اوور آل جو ریشو ہے اس وقت دنیا میں اور ہر ملک میں آلموسٹ ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 میں 10 to 1, 10 مریض ہیں ٹائپ 2 کے, ایک مریض ہے ٹائپ 1 کا. اوور آل اس کا انسیڈنس بھی گریجولی اوپر جا رہا ہے, لیکن اس طرح نہیں جس طرح ٹائپ 2 کا جا رہا ہے. سو ٹائپ 1 آٹو امیون پروسیس, کھانا بیلنسڈ ہونا چاہیے, اس میں آپ کاربوہائیڈریٹس ہوں, اس میں پروٹین ہو, اس میں فیٹ ہو, اور سب سے بڑی جو چیز ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا میجورٹی آف اس ہم کھانا غلط طریقے سے کھاتے ہیں. بٹ اٹس اے ویری فیمس رشین ایک سینگ ہے جو میں اپنے مریضوں کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں, that the breakfast you should eat for yourself.
ذیابیطس ٹائپ 1 جسم کے دفاعی نظام کو لبلبے کے انسولین بنانے والے حلیات کی مدد سے نقصان پہنچاتا ہے. انسولین جسم میں موجود گلوکوز کو توانائی میں بدلنے اور بلڈ پریشر لیول معمول رکھنے میں مدد دیتی ہے جو ذیابیطس ٹائپ 1 کے مریضوں میں نہیں ہوتا. اس مرض کے لاحق ہونے کے نتیجے میں جسم انسولین کے اثرات پر رد عمل کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. انسولین بنانے والے لبلبے کے حلیات اسے بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر جسم کے لیے درکار مقدار کی فراہمی سے قاصر رہتے ہیں۔ ذیابیطس ٹائپ 2 لاکھ ہونے کی صورت میں کچھ عرصے بعد انسولین بنانے والے نظام پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور خلیات تباہ ہونے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسم کی انسولین بنانے کی صلاحیت مزید کم ہو جاتی ہے۔ ٹائپ 2 کا مرض عام طور پر 40 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کو لاحق ہوتا ہے، جس کے علاج کے لیے غذا اور ورزش وغیرہ پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ آج پوری دنیا میں مہاجرین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کا جائزہ لیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت بھی پاکستان میں 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین قیام پذیر ہیں۔ آئیے سنتے ہیں محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے والا اب بھی ایک بڑا ملک ہے، جہاں اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کی تعداد 15 لاکھ ہے، جبکہ پاکستانی حکام کے بقول لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں افغان پناہ گزین قانونی دستاویزات کے بغیر مقیم ہیں۔ طویل عرصے تک میزبانی کرنے والا ملک پاکستان اب چاہتا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا عمل جلد مکمل ہو۔ پاکستانی حکام کا موقف رہا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی رضاکارانہ واپسی چاہتے ہیں۔
ہماری تو کوشش ہے کہ واپس چلے جائیں، افغانی ہیں، ان کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجبور ہم نہیں کر سکتے ہیں اور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، زبردستی کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ مہمان نوازی انہوں نے ان کی 35-40 سال تک کی ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مسئلہ خراب ہو جائے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم افغان حکومت کے ساتھ ہم ملاپ میں ہیں، پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ والنٹیرلی واپس چلے جائیں۔ ہمارے ملک کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے ان کا، ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔
اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین یعنی UNHCR کے مطابق پاکستان سے اپنے آبائی وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل سست روی کا شکار ہے، اور 2016 کے پہلے 6 ماہ میں صرف 5,000 افغان پناہ گزین پاکستان سے واپس گئے ہیں۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی میں سست روی کی بڑی وجوہات میں افغانستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے علاوہ تعلیم اور صحت کی سہولتوں کی عدم دستیابی بھی ہے۔ حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین سید حسین علمی نے بھی اعتراف کیا تھا کہ افغانستان واپس جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ جو پناہ گزین افغانستان واپس جانا چاہتے ہیں، سلامتی کی خراب صورتحال کے باعث ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ 2015 کے آخری 6 ماہ میں افغانستان واپس آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد بہت ہی کم رہی۔
پاکستان میں مقیم افغان نوجوان صادق خان کہتے ہیں کہ ان کا دل اب اسی ملک میں لگ گیا ہے اور وہ اپنے خاندان کے ہمراہ اب یہیں رہنا چاہتے ہیں۔
لیکن اچھا یہ لگتا ہے کیونکہ پیدائش یہاں پہ ہے، وہ ہم سے بھی ادھر بہت خوش ہے۔ 15-20 سال سے تو ادھر رہ رہے ہیں ہم کلر سیدہ میں، تو اب ادھر یہ ہمیں اتنا یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی یہ ہم کوئی یا پردیسی ہے یا کوئی افغان ہے یا کوئی کیا ہے کیا ہے، بس ادھر کا رش ہے۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی اسلام آباد میں ترجمان دنیا اسلم خان کہتی ہیں کہ اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کو پاکستان میں قیام کے لیے عارضی طور پر جو کارڈ جاری کیے گئے تھے ان کی مدت 30 جون کو ختم ہو رہی ہے۔
افغان مہاجرین کی سٹے میں اس سال حکومت پاکستان نے انٹرم بیسس پہ صرف 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی تھی، جو کہ 30 جون کو ایکسپائر ہو رہی ہے، تو افغانوں میں یقیناً اضطراب پایا جاتا ہے اور UNHCR بھی کنسرن ہے کہ جلد از جلد گورنمنٹ آف پاکستان اپنی نئی اسٹریٹجی کا یا نئے لائحہ عمل کا اعلان کرے تاکہ جو انسرٹینٹی کی سچویشن اس وقت ہے وہ ختم کی جا سکے۔
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ افغان حکومت، اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین اور عالمی برادری مل کر افغانستان میں ایسے حالات پیدا کرے تاکہ مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی دوسرے ملک کے نیوکلیئر سپلائرز گروپ این ایس جی کی رکنیت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بات اتوار کو نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ سشما سوراج سے جب پاکستان کے این ایس جی کے رکن بننے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک کے این ایس جی میں شمولیت کے خلاف نہیں ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ نے اس موقع پر یہ واضح کیا کہ چین بھارت کے این ایس جی کا رکن بننے کے خلاف نہیں ہے، اور ان کے بقول چین رکنیت کے طریقہ کار پر اپنے تحفظات کا ذکر کر رہا ہے۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر نے اس ہفتے چین کا ایک غیر اعلانیہ دورہ کیا، جس کا مقصد بظاہر بھارت کے لیے این ایس جی کا رکن بننے کے لیے بیجنگ کی حمایت حاصل کرنا تھا۔ سشما سوراج نے اس امید کا اظہار کیا کہ بھارت کو این ایس جی کا رکن بننے کے معاملے پر چین کی حمایت حاصل کر لی جائے گی، اور توقع ہے کہ رواں سال آخر تک ان کا ملک رکن بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر 23 ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان میں ایک یا دو نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں باقی سب کا اتفاق رائے ہے۔ پاکستان بھی اس گروپ میں شمولیت کے لیے باقاعدہ درخواست جمع کروا چکا ہے، اور اس کا موقف رہا ہے کہ رکنیت سے متعلق طریقہ کار کے مطابق ممالک کو اس کا رکن بنایا جائے۔ ترک بلوا پولیس نے اتوار کے روز استنبول میں ہم جنس پرستوں کے ایک سالانہ مظاہروں کو روکنے کے لیے آنسو گیس پھینکی۔ یہ مظاہرہ حکومت کی جانب سے پابندی لگانے کے خلاف کیا جا رہا تھا۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
سینکڑوں کی تعداد میں پولیس نے مظاہرین کا گھیراؤ کر رکھا تھا جو استقلال سڑک پر جمع تھے۔ مظاہرین ایل جی بی ٹی یعنی لیسبین، گے، بائی سیکچوئل اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ استنبول پرائیڈ ایونٹ سن 2003 سے ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، لیکن استنبول کے گورنر نے سیکیورٹی اور امن و امان کی خاطر جمعے کے روز اس مظاہرے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ منتظمین نے اس پابندی کی مذمت کی ہے اور اسے اجتماع کے ان کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایک اپیرا اس تقریب میں شرکت کرنے آئے تھے، ان کے الفاظ ہیں:
Artık Türkiye'de hak, eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarının yetersizliği üzerine
میں یہاں پر احتجاج کرنے آیا ہوں۔ میں یہاں ترکی میں اپنی موجودگی کا اظہار کرنے آیا ہوں، جہاں پر برابری کے حقوق، آزادی اور انصاف اب بالکل نہیں ہے۔
استنبول اونر یوروشو 2 سنےدن بیری آرٹک بیر درینش حالنے گیلدی و آرٹک بیز بونون ادنی لگبتی اونر۔
استنبول گے پرائیڈ اب ایک مزاحمتی تحریک میں بدل چکی ہے۔ جب 2 سال قبل ہم نے اسے ریزسٹنس پرائیڈ کا نام دیا، ہم ریاست کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں۔ کئی گرفتاریاں عمل میں آئیں جب مظاہرین نے پولیس کی جانب سے منتشر ہونے کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ اتوار کے روز کی کشیدگی سے قبل شہر میں اس وقت سیکیورٹی سخت کر دی گئی جب بم دھماکوں کا ایک سلسلہ ہوا، جس کی ذمہ داری یا تو داعش نے قبول کی یا حکومت نے اس کی ذمہ داری کرد عسکریت پسندوں پر عائد کر دی، جو ترکی کے جنوب مشرق میں خود مختاری چاہتے ہیں۔ ان بم دھماکوں میں ایک خود کش حملہ بھی تھا۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کینیا پولیس کے 5 افسران اس وقت جاں بحق ہو گئے جب ملک کے جنوب مشرقی حصے میں سفر کرنے والے ایک پولیس قافلے پر الشباب جنگجو گروپ نے حملہ کر دیا۔ یہ پولیس صومالی سرحد کے نزدیکی قصبے الواک میں ایک بس کو سیکیورٹی فراہم کر رہی تھی جب عسکریت پسندوں نے ان کی گاڑی پر حملہ کیا۔ مشرقی افریقہ میں القاعدہ کا ساتھی الشباب صومالیہ میں قائم ہے اور تواتر کے ساتھ کینیا میں حملے کرتا رہتا ہے۔ میکسیکو میں کم از کم 6 افراد اس وقت ہلاک اور 53 زخمی ہو گئے جب جنوبی ریاست اوکسکاسا میں اساتذہ یونین کا ایک مظاہرہ پرتشدد ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تعلیمی اصلاحات کا مظاہرہ جو آشنونیان نشتلان کے قصبے میں ہو رہا تھا جب مسلح افراد اس میں گھس گئے اور انہوں نے پولیس افسران پر فائرنگ کی اور بوتلیں پھینکی۔ یہ تشدد اتوار کو اس وقت شروع ہوا جب پولیس نے قومی تعلیمی کارکنوں کی رابطہ کار سی این ٹی ای کے اساتذہ کو اس شاہراہ سے ہٹانے کی کوشش کی جسے انہوں نے بند کر رکھا تھا۔ ریاست کے گورنر گیبینو کیو نے کہا کہ مرنے والوں میں زیادہ تر نوجوان تھے، دو کا تعلق اساتذہ کی تنظیم سے تھا۔ عراق کے شہر فلوجہ کو داعش کے قبضے سے واگزار کروانے کے لیے عراقی فورسز کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے میں مقامی آبادی بھوک، تھکن اور اضطراب کا شکار ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں 30,000 افراد نے فلوجہ سے نقل مکانی کی ہے، جس سے اب تک اس شہر سے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شدید گرم موسم میں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونے والے افراد کی اکثریت پناہ گزین کیمپوں میں کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ بعض نے گوداموں اور مساجد کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ عراقی فورسز شہر کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کی لڑائی میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ شدت پسند گروپ داعش 2 سال سے اس شہر پر قابض رہا ہے۔ ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ بعض عسکریت پسندوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی پناہ گزینوں کے ساتھ شہر سے باہر بھیج دیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا نے پیر کو وزارت برائے انٹیلیجنس کے حوالے سے کہا ہے کہ تہران اور دیگر شہروں کو نشانہ بنانے کے ایک سب سے بڑے دہشت گرد منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت برائے انٹیلیجنس نے کہا کہ اس نے آنے والے دنوں میں ایک تکفیری دہشت گرد گروہ کی طرف سے متعدد بم حملے کرنے کے منصوبے کو ناکام بنایا۔ تکفیری کی اصطلاح ایسے افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ بیان میں قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی کے حوالے سے کہا گیا کہ اسلام مخالف دہشت گرد تکفیری گروپوں کی طرف سے ملک میں متعدد جگہوں پر آنے والے دنوں میں کئی بم حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ شمسی توانائی سے چلنے والے ایک طیارے نے پیر کو بحر اوقیانوس پر پرواز شروع کی۔ یہ سولر امپلس 2 کے دنیا کے گرد چکر کا 15واں مرحلہ ہے۔ یہ طیارہ سوئٹزرلینڈ کے 2 سائنسدانوں برٹرینڈ پیکارڈ اور آندرے بورشبرگ کی تخلیق ہے، جنہوں نے اسے 12 سال کی محنت کے بعد تیار کیا ہے، اور وہی اس جہاز کے پائلٹ بھی ہیں اور باری باری اسے اڑاتے ہیں۔ کیلیفورنیا میں مقیم ویتنامی کمیونٹی تبت کے جلا وطن روحانی رہنما دلائی لاما کی میزبانی کر رہی ہے۔ دلائی لاما 2 دن کے لیے سدرن کیلیفورنیا میں ہیں، جہاں وہ لٹل سیگون سے معروف تارکین وطن کے علاقے میں بدھ متوں کی ایک عبادت گاہ کے افتتاح میں شریک ہیں۔ تفصیلات ویسٹ منسٹر کیلیفورنیا سے مائک اور سلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن کی زبانی۔
جونو ٹیمپل کے افتتاح اور مذہبی درس میں شرکت کے لیے ایسے ہزاروں بدھ مت ویتنامی تارکین وطن یہاں جمع ہیں جو دالائی لاما کی حمایت کرتے ہیں۔ وانڈا مائجز کے الفاظ، دالائی لاما کی موجودگی میں ہونا شاندار بات ہے اور میں اس چیز کا حصہ بننے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ بہت سے لوگ صلہ رحمی پر دالائی لاما کا درس سننے کے لیے آئے ہیں۔ آئینی ہوانگ کے الفاظ، مجھے دالائی لاما سے عقیدت ہے۔ میرے خیال میں وہ بہت دانش مند ہیں اور ان کے پاس بہت علم ہے، اور وہ ہر چیز ہے جس کی مجھے جستجو رہی ہے۔ اس ٹیمپل کی تعمیر سال 2008 میں شروع ہوئی تھی اور ان ویتنامی شہریوں نے شروع کی تھی جو مذہبی آزادیوں کی تلاش میں ترک وطن کے بعد امریکہ پہنچے تھے۔ بدھ بھکشو اور ٹیمپل کے اراکین نے $6 ملین کی لاگت سے تیار ہونے والی اس عبادت گاہ کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی مہم میں بہت وقت وقف کیا ہے۔ ایک رکن جیسے کا ہا کے الفاظ، مجھے یاد ہے جب ہم نے اس عمارت کی تعمیر شروع کی تھی، ہمارے بھکشوں کا سب سے بڑا خواب تھا کہ دالائی لاما یہاں آئیں اور خطاب کریں، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ اچھی چیزیں اچھے انسانوں کا مقدر بنتی ہیں، اور یہاں اس وقت ہم یہی کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ دالائی لاما کو غیر ایشیائی شہریوں سے بھی توجہ مل رہی ہے، جبکہ مختلف روایات سے منسلک بدھ مت لٹل سیگون میں موجود ہیں، اور مجمع میں شریک ہزاروں لوگ اگر دالائی لاما سے مل نہیں سکے تو کم از کم ان کی ایک جھلک ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ منلی کے الفاظ، میرے خیال میں وہ دنیا کے سب سے معروف بدھ مت ہیں۔ ویتنامی امریکیوں کا کہنا ہے کہ دالائی لاما بدھ مت کمیونٹی اور نئی عبادت گاہ کے لیے متحرک مذہبی پیغام کے ساتھ آئے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بیلجیم کی پولیس نے پیر کے روز 6 افراد کو حراست میں لیا، جن پر الزام ہے کہ وہ پچھلے سال ایمسٹرڈیم سے پیرس جانے والی ایک ریل گاڑی پر ایک ناکام حملے میں ملوث تھے۔ ملکی وفاقی استغاثہ نے بتایا کہ ان افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور ایک جج یہ فیصلہ کرے گا کہ انہیں حراست میں رکھا جائے یا نہیں۔ برسلز شہر میں چھ گھروں کی تلاشی لی گئی لیکن کوئی اسلحہ یا بارود دستیاب نہیں ہوا۔ ریپبلکن صدارتی نامزدگی کے بڑے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم کے متنازع مینیجر کوری لیوانڈوسکی کو برطرف کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی ترجمان خاتون ہوپ ہکس نے پیر کے روز کہا کہ لیوانڈوسکی مہم کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ ہوپ نے لیوانڈوسکی کی مہم کے لیے خدمات کی تعریف کی۔ وہ پچھلے جون سے ٹرمپ کے ساتھ کام کر رہے تھے لیکن ان پر الزام تھا کہ ان کے کچھ صحافیوں کے ساتھ مخالفانہ تعلقات تھے اور کچھ ریپبلکن پارٹی کے عہدیداروں سے بھی ان کی کشیدگی تھی۔ ٹرمپ کی مقبولیت کا درجہ بدستور گر رہا ہے اور بہت سے ریپبلکن پارٹی ارکان ان کی مخالفت کر رہے ہیں جنہیں ان کے متنازع بیانات پر اعتراض ہے۔ کلیولینڈ کیویلیئرز نے شہر کا عشروں پرانا ریکارڈ توڑتے ہوئے اتوار کے روز نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے فائنل میں گولڈن اسٹیٹ واریئرز کو 89 کے مقابلے میں 93 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ سپر اسٹار لیبرون جیمز نے کیویلیئرز کی قیادت کرتے ہوئے 27 پوائنٹس بنائے۔ کلیولینڈ واریئرز سے ایک کے مقابلے میں 3 گیم سے ہار رہا تھا لیکن پھر اس نے شاندار طریقے سے کھیلتے ہوئے خسارے کو ختم کیا اور فتح حاصل کر لی۔ این بی اے کی تاریخ میں ایسی فتح حاصل کرنے والی یہ پہلی ٹیم بن گئی۔ کیویلیئرز کی تاریخ میں یہ پہلی فتح ہے اور کلیولینڈ شہر کا 52 سالہ ریکارڈ توڑ دیا گیا۔ کلیولینڈ کیویلیئرز کے سپر اسٹار لیبرون جیمز کا کہنا تھا،
You know, right now it's just excitement. You know, it's not even relief. It's just excitement for us as a team, as a franchise, as a city, as a community.
وہ کہہ رہے ہیں، اس وقت تو یہ انتہائی خوشی کا لمحہ ہے۔ یہ نہ صرف اطمینان کا باعث ہے، یہ ہم سب کے لیے بطور ٹیم خوشی کا موقع ہے۔ بطور ایک فرینچائز، بطور ایک شہر اور بطور ایک برادری کے بڑی مسرت کی بات ہے جو شہر کی تعمیر کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے ایک مثال ہوگی، اور ہمارے لیے یہ سب کچھ ہے اور میں اس کا ایک حصہ ہوں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہر سال 20 جون کو مہاجرین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن ان لاکھوں مہاجرین کی اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی صلاحیت، جرأت اور استقامت کے اعتراف کے طور پر منایا جاتا ہے جنہیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے۔ 1951 کے کنونشن کے مطابق مہاجر کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایسے افراد جنہیں نسل، مذہب، قومیت یا کسی مخصوص سماجی گروپ کی رکنیت یا اپنے سیاسی نظریات کی بنا پر تنگ کیے جانے کے خوف سے اپنا ملک چھوڑنا پڑے یا انہیں اس خوف سے نجات حاصل کرنے کے سلسلے میں اپنے ملک میں تحفظ حاصل نہ ہو۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین یا UNHCR کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں 2 کروڑ سے زیادہ افراد اس تعریف کے زمرے میں آتے ہیں۔ اکثر اپنے آبائی علاقوں میں تشدد، کشیدگی یا حربی انتہا پسندی کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ حکومتی اداروں یا نجی ملیشیا کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی وجہ سے کچھ لوگ ملک سے فرار ہونے پر بھی مجبور ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات لوگ اس لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے کہ وہ علاقے میدان جنگ بن چکے ہیں اور وہاں رہنے کا مطلب یقینی موت ہے۔ شام سے مقامی افراد اس لیے فرار ہو رہے ہیں کہ حکومت شہری آبادیوں پر بم گرا رہی ہے اور گولیاں برسا رہی ہے۔ لیبیا میں لوگ لڑائیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان انتہا پسند بازاروں میں بم نصب کر کے اور گنجان آبادیوں میں خودکش بمبار بھیج کر منتخب حکومت کے خلاف جنگ آزما ہیں۔ اسی طرح کے حالات سے خوفزدہ ہو کر سوڈان، جنوبی سوڈان، مالی، برما اور دیگر علاقوں سے لوگ بھاگ کر کسی اور ملک میں پناہ لیتے ہیں۔ ان تمام مہاجرین کے درمیان چند اہم خصوصیات مشترک ہیں۔ یہ سب اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، انہیں اپنے خاندانوں اور علاقوں سے بچھڑنا پڑا، اور یہ سب امید بھری نظروں سے پوری دنیا اور ہم سب سے مدد کے طالب ہیں۔ یہ ایک عالمی بحران ہے جس سے بڑی تعداد میں مرد، عورتیں اور بچے ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب لوگ تشدد اور اذیت رسانی کے خوف سے بھاگ رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے سے احسن طور پر کس طرح نمٹا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ آج ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مہاجرین ہمارے اور آپ کی طرح انسان ہیں. بے گھر ہونے سے پہلے وہ معمول کی زندگی گزار رہے تھے اور اب ان کی سب سے بڑی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ وہ اپنی معمول کی زندگی دوبارہ گزارنے کے قابل ہو سکیں. مہاجرین کے عالمی دن کے موقع پر آئیے ہم اپنے مشترک انسان دوست جذبے کو یاد کریں اور ہر جگہ مہاجرین کے لیے کھلے دل کے ساتھ ان کا خیر مقدم کریں اور ان کے لیے اپنے معاشرے میں تنوع اور برداشت کا ماحول پیدا کریں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں گلرخ. امریکہ میں دہشت گردی کے حوالے سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیرول پیئرسن کی ایک رپورٹ پیش خدمت ہے. ہر دفعہ دہشت گردی کے واقعے کے بعد امریکی اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسے روکا جائے. اس سلسلے میں ضروری ہے کہ بحث و مباحثہ میں حقیقت پسندانہ استدلال اور تحقیق کی ضرورت ہے جو دہشت گردی اور جنگی ہتھیار کو کم کرنے میں مدد کر سکے. اورلانڈو کا سانحہ ایک خوفناک واقعہ تھا. اس میں دہشت گردی کی وجہ سے ایک ماں جس کے بیٹے کو مار دیا گیا, اس کا کہنا تھا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نفرت اور تشدد سے چھٹکارا مل جائے. دنیا بھر کے لوگوں نے اورلانڈو کے سانحے کے بعد مرنے والے لوگوں کی یاد میں شمع روشن کیے. دوسری طرف امریکی سیاست میں بھی اس واقعے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اور امریکی صدارتی انتخابات کے امیدوار اس مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے
The only reason the killer was in America in the first place was because we allowed his family to come here.
اس کی بڑی وجہ کہ ماننے والا امریکہ میں تھا کیونکہ ہم نے اس کے خاندان کو امریکہ آنے کی اجازت دی. دوسری طرف امریکی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی امریکی صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن کا کہنا ہے
I believe weapons of war have no place on our streets.
مجھے یقین ہے کہ امریکہ کے گلی کوچوں میں جنگی ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں. امریکن پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والا جارج بینجمن کا کہنا ہے میرے خیال میں ہتھیاروں سے اس طرح لوگوں کا قبل وقت ہلاک ہونا ایک ایسا مسئلہ ہے جن کو عوامی صحت کے تحفظ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے.
I see the whole issue of people dying prematurely from firearms as a public health measure.
امریکہ میں امراض کے کنٹرول کا مرکزی ادارہ CDC اس بارے میں بالکل خاموش ہے. اس کی ویب سائٹ میں مہلک ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے استعمال کا کوئی ذکر نہیں ہے. جانس ہاپکنز یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والا جان ویرگنک کا کہنا ہے
We certainly don't have as much research on gun violence prevention relative to the size of the problem.
کہ جنگی ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے ہم نے اب تک بڑے پیمانے پر کوئی تحقیق نہیں کی ہے. امریکہ میں ہر سال تقریباً 30,000 افراد گن وائلنس کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن جاتے ہیں, لیکن اسی سنگین مسئلے پر کوئی باقاعدہ تحقیق اب تک نہیں کی گئی ہے. امریکن پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن کے جارج بینجمن کا کہنا ہے
What we do when we have most problems is we gather the data to find out what's happening. You know, we ask what are the issues, what are the problems, and then we sit around a table with a multidisciplinary team and figure out what some of the reasonable solutions are. We put them in place and we test them and see if they work.
ہم کیا کریں جبکہ ہمیں اس مسئلے کے بارے میں مناسب ڈیٹا میسر نہیں. میرا سوال یہ ہے مسائل کیا ہے, ان کی نوعیت کیا ہے, اور ہم کب اس پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے اکٹھے بیٹھ کر تبادلہ خیال کریں گے اور اس کا مناسب حل تلاش کریں گے۔ صحت عامہ کے ماہرین کاروں کے حادثے سے متعلق مطالعات کر کے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کون کون سی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ اس سلسلے میں ہونے والی اموات پر قابو پایا جا سکے۔ لیکن گن وائلنس صرف ایک سیاسی مسئلہ بن گیا ہے۔ 20 سال پہلے کانگریس نے CDC کو اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے فنڈنگ کی منظوری روک دی تھی۔ اب امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ زیادہ سرگرمی سے کانگریس کے اراکین پر زور ڈالے گی کہ وہ فنڈنگ پر عائد اس پابندی کو ختم کرے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جب زمانے کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ دنیا سمٹتی نظر آتی ہے، اب سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ کاریں بھی ایسی بنائی جائیں جو روبوٹ کی طرح خود ہی چلتی جائیں۔ کوئی بھی نیا نظریہ مارکیٹ میں آتے ہی اسے قابل عمل بنانے کے لیے دوڑ لگ جاتی ہے۔ اب کاریں اور ٹرک بنانے والے اس کوشش میں لگے ہیں کہ پہلے کون سڑک پر ایسی گاڑی لے کر آتا ہے، اور یہاں تک کہ ٹیکسی چلانے والی بعض کمپنیاں بھی اپنی کاروں کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ خود بخود چلنے والی یا سیلف ڈرائیونگ کاریں 2004 میں متعارف کروائی گئی تھیں، اور جب ان میں مقابلہ کروایا گیا تو ان میں لگے سینسرز، ریڈارز اور کیمروں کے باوجود یہ کاریں اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں۔ اگلے سال صرف 5 کاریں اپنی منزل تک پہنچی، اور 2007 میں 6 کاروں نے ایک خاصا بڑا ٹیسٹ پاس کیا جس میں انہیں گلیوں میں دوڑایا گیا اور ٹریفک سے بچنے اور ٹریفک سگنل کی پابندی کی پرکھ کی گئی۔ اب دنیا میں کاریں اور ٹرک بنانے والے سب سے بڑے کارخانہ ساز ان کاروں کی پرکھ کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر ٹریفک کے رش میں کتنی صفائی سے چلتی ہیں اور شاہراہوں پر ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گوگل گزشتہ کئی برس سے خود بخود چلنے والی یا سیلف ڈرائیونگ کاروں کی پرکھ کر رہا ہے۔ حال ہی میں ڈیملر بینز کے تیار کردہ سامان بردار ٹرک نے جرمنی کی شاہراہ پر کامیاب سفر کیا اور بہت زیادہ ٹریفک ہونے کے باوجود محفوظ رہا۔ اب جاپان کی کمپنی ٹویوٹا کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک اپنی لگژری کار لیکسس کے 3 ایسے ماڈل فروخت کرے گی جن میں سیلف ڈرائیونگ کار کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ موریٹا کا یوشیدا ٹویوٹا موٹر کمپنی سے وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مصروف شاہراہ پر ایک ڈرائیور کو جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے وہ یہ آٹومیٹڈ ڈرائیونگ والی کاریں انجام دیں گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کاروں میں لگے سینسرز، جی پی ایس اور کم فاصلے کی وائرلیس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ کاریں ارد گرد کی ٹریفک سے باخبر رہنے کے لیے سڑک پر دیگر اسمارٹ کاروں سے رابطہ بھی کر سکیں گی اور ڈرائیور کو ممکنہ خطرے سے آگاہ بھی کریں گی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں ٹویوٹا موٹر کمپنی بہت جلد دیگر کمپنیوں پر سبقت لے جائے گی۔ موریٹا کا یوشیدا کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عام سڑکوں پر، خاص طور پر دارالحکومت کی ایکسپریس شاہراہ پر ٹریفک کا ہجوم کم کیا جائے، اور سڑک پر حادثات اور ان حادثات کی وجہ سے اموات اور جانی نقصان کم کیا جائے، اور ساتھ ہی ہم معمر اور معذور افراد سمیت سب لوگوں کو آزادانہ آمد و رفت کے ذرائع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی دوران کاریں بنانے والی بڑی بڑی کمپنیاں اپنی کاروں کو اپ گریڈ کر رہی ہیں۔ جاپان میں روبوٹ ٹیکسی نامی کمپنی کا کہنا ہے کہ آئندہ برس کے آغاز ہی میں وہ اپنی سیلف ڈرائیونگ وینز کی آزمائش شروع کر دے گی۔ چونکہ جاپان میں فی الوقت ایسے قوانین موجود نہیں کہ کاریں ڈرائیور کے بغیر سڑک پر لائی جا سکیں، اس لیے روبوٹ نما ٹیکسیوں میں ایسے ڈرائیور موجود ہوں گے جو اس بارے میں خصوصی تربیت رکھتے ہوں کہ ہنگامی صورتحال میں وہ خود سٹیرنگ کیسے سنبھال سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ خط آپ کے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر واسکو والوویچ۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گے قمر عباس جعفری اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔